दर्द गम से के भी मैं दिन बचा कर हो चले शाम में गूंज रहे शाम में गूंज रहे तेरे सदाए ज़ैनब अब्बास तुझे रो रो बुलाए ज़ैनब आजा अब्बास तुझे रो रो बुलाए ज़ैनब शाम मंजिल है मेरी बाई है बेगोर कफन ना ही मातम है किया ना ही किया उसको दफन बात ये तो ही बता बात ये तो ही बता कैसे बुलाए अब्बास तुझे रो रो बुलाए ज़ैनब आजा अब्बास तुझे रो रो बुलाए ज़ैनब कैसे पाबंद रसन कैसे पाबंद रसन शाम में जाए ज़ैनब आजा अब्बास तुझे रो रो बुलाए ज़ैनब आजा अब्बास तुझे रो रो बुलाए ज़ैनब
सूरत अल मुबारक अल फातिहा
Ya kerimdir.
Muhammed ibadet, Muhammed salavat.
درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و عجل خدا نے مثال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اور شکر و احسان صرف لفظ میں نہیں ہے،
وجود کی حقیقت میں ہمیں احساس کر سکتے ہیں کہ جن نعمتوں کو خدا نوتار نے ہمیں نوازا ہے، اگر یہ ایک سیکنڈ کے لیے ہم سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں، ہمارا جسم ایسا نہیں بنا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے بغیر اس جسم کو گھسیٹ سکیں. ابھی جو بیماری ہے یہ ہمیں بہت واضح طور پہ دکھا رہی ہے، ایک منٹ میں کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں، ایک گھنٹے میں کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں، اور پورے دن میں کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں، اور جو مریض ہر سانس کے لیے لڑ رہا ہے اس سے پوچھو، اللہ اکبر، جو ہر سانس کے لیے لڑتا ہے کہ یہ سانس آئے میرے اندر، بے پناہ نعمتیں خدا نے متعال کی ہمیں نصیب ہوئی ہوئی ہیں، اور خدا نے متعال یہ چاہتا ہے کہ ہم اور نعمتیں حاصل کر سکیں. ہمارا خدا کے لیے شکر بجا لانا کیا خدا میں کچھ اضافہ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں. تو خدا متعال نے کیوں کہا کہ اگر تم شکر بجا لاؤ تو یہ ہوگا؟ وہ رحیم و کریم ہمارے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے. اس کے لیے کبھی فرماتا ہے کہ تم یہ کرو تو میں یہ کر دوں گا، تم یہ کرو تو میں وہ کر دوں گا، وہ بہانے بہانے سے ہمیں دینا چاہتا ہے. ورنہ کیا اسے ہماری نماز کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے نبی کو ہماری درود کی ضرورت ہے؟ کیا اس کو ہماری کسی اطاعت کی ضرورت ہے؟ خدا نے مثال قرآن کریم فرمایا تو تم سب کے سب کفر اختیار کر لو، اللہ کی کبریائی پہ کیا اثر پڑنے والا ہے؟ یہ خدا کا شکر، الحمدللہ رب العالمین، اس نے ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے، دنیا کی جسمانی نعمتوں سے نوازا ہے، اس سے بڑھ کر شکر اس کا اس نعمتوں پہ جو اس نے ایمان کی نعمت نصیب کی ہے. قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احترام ہمارے دل میں قرار دیا. خدا متعال نے 1400 سال کے فاصلے کے باوجود بھی سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے. اس فرش عزا پر بیٹھنے کا خدا متعال نے ہمیں موقع نصیب کر دیا. ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، شکر بجا نہ لائیں تو یہ خود بہت بڑی غلطی ہو جائے گی اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی عزا میں بیٹھنا نصیب کیا اور اس عبادت میں ہمیں موقع نصیب کر دیا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد وعجل فرج. ایک روایت ہے ہمارے پاس، فرمائے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جس نے مخلوق کا شکر نہ کیا اس نے خالق کا بھی شکر نہیں کیا. اب میں آپ سب کی طرف سے ایک جملہ یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیا اس نعمت میں جو ہمیں یہاں ملی ہوئی ہے ہم اپنے والدین کے احسان مند نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے ہم پر احسان نہیں کیا کہ انہوں نے ہمیں ان گودیوں میں پالا جن گودیوں میں رہ کر ہماری ماؤں نے یا حسین کہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہم اپنے ماں باپ کے احسان مند ہیں، اور اللہ کے حضور جن کے والدین دنیا میں ہیں خدا ان کی صحت و سلامتی میں توفیقات میں اضافہ فرمائے، جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں خدا ان کے درجات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پناہ اور ان کی جوار رحمت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک اور درود مجھے آپ سے بھیجوانا ہے، ناانصافی ہوگی کہ میں تذکرہ کروں نعمتوں کا اور اس نعمت کا تذکرہ نہ کروں جو پردے غیب میں ہے. اللہ اکبر، ہم نے اہل بیت کی محبتوں کو نہیں پہچانا ہے، حقیقت یہ ہم نے اپنے امام کی محبتوں کو، ان آیات کو نہیں پہچانا جو پردے غیب میں ہیں. خدا انشاءاللہ ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ ہمیں اپنے امام کے اچھے ماننے والوں، جانساروں، وفاداروں میں قرار فرمائے انشاءاللہ. اللہ نے ہمیں امامت کی نعمت سے نوازا، ہمارا امام پردہ غیب میں جس کا ہمیں دل میں دکھ ہے، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ خدا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ. نسلاً بعد نسل ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرمائے انشاءاللہ. پروردگار ان کی نصرت کی سعادت نصیب نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ خدا اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ماشاء اللہ پروردگار قبول فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ہم نے چند دن میں ایک مرحلہ گزارنے کی کوشش کی کہ وہ جو خدا کا نظام عادل ہے وہ نظام عادل کیا ہے۔ چند جملات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، نکات عرض ہوئے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کل ہم نے کل یا پرسوں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو پورا نظام ہے اس کا فنکشن ہی اس وقت ہوتا ہے صحیح جب یہ عدل کے اوپر چل رہا ہوں۔ تو باڈی ٹیمپریچر کی مثال دی آپ کی خدمت میں، آپ دسیوں مثالیں آپ اپنے ذہن سے خود بنا سکتے ہیں۔ ایک گاڑی، بہترین گاڑی کا بہترین انجن سوچئے جس میں آئل نہ ہو، آپ اس انجن کو چلاؤ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ کوئی بھی آپ مثال سوچ لیجئے، بہترین انسان کی باڈی سوچ لیجئے، اس کو آکسیجن نہ مل رہی ہو، اب کیا ہوگا؟ یہ کائنات اللہ تعالی نے بنائی ہے تو اس کا مطلب ہے عدل پہ بنی ہے۔ کیوں؟ پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے، جو خدا ہے اس پر یہ کائنات بنی ہے۔ خدا رحمان و رحیم ہے، اس کائنات میں رحمانیت اور رحیمیت کے مظاہر بھرے ہوئے ہیں۔ خدا کے اندر حکمت ہے، اس کائنات میں حکمت بھری ہوئی ہے۔ خدا کے اندر عادل ہے، پوری کائنات عادل کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور جہاں کسی نے اس کے اندر ظلم کیا یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس مشین کو خراب کرنا شروع کر دیا، کائنات کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ بھائی یہ کائنات تو ہے، خود ہمارے اندر ایک کائنات بنی ہوئی ہے۔ مولا کا فرمان ہے، مولا نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے جسم کو چھوٹا سا سمجھ رہے ہو، اس کے اندر پوری کائنات ہے۔ اب میڈیکل سائنسز ہمیں بتاتی ہیں ہاں بھائی پوری کائنات ہے اس کے اندر، اس کے اندر جو مائکرو آرگنزمز کام کر رہے ہیں جس کو مائکروسکوپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہنڈریڈس نہیں ہیں، ہنڈریڈ تھاؤزنڈس بھی نہیں ہیں، دے آر ان بلینز۔ اس کے مائکرو آرگنزم بلینز میں ہیں، یہ سب کی باڈیز کے اندر ہیں۔ کتنا بلڈ ٹریول کر رہا ہے، کتنی آپ کی رگیں ہیں، مائی لارڈ کتنا کچھ ایک جسم کے اندر ہے، کس کے اوپر چل رہا ہے؟ یہ ایک سسٹم کے اوپر، ایک عادل کے اوپر۔ وہ عادل کتنا ہے، اتنی عجیب بات ہے واقعی، میں اس کو کبھی کہتا ہوں، سوچتا ہوں، مجھے خود عجیب لگتا ہے۔ میرا وزن، اب یہاں بیٹھ کے اپنا وزن نہیں بتاؤں گا، مثلا ایک ایوریج انسان کا وزن مثلا 70 kgs ہوتا ہے، 70 kg، کتنے گرامز بنا؟ 70,000 grams، صحیح کہہ رہا ہوں نا میرے خیال میں؟ 70,000 grams۔ آپ جو میڈیسن کھاتے ہیں بعض اوقات مرتبہ آدمی بچ جاتا ہے، اور بہت دفعہ بچتا ہوا آدمی مر بھی جاتا ہے۔ یہ 70,000 gram کے مقابلے میں کتنی ہوتی ہے؟ بعض اوقات 10 mg، مخصوص گرام، بہت تیر مارا 500 mg۔ ذرا 70,000 gram کے مقابلے میں سوچنا، ناٹ ایون 1 gram، اور یہ میڈیسن کھا کے انسان بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کیمیکل کا، اچھا یہ جو میں اور آپ 500 mg بھی کھاتے ہیں، ملی گرام بھی کھاتے ہیں، اس کے اندر ٹرو میڈیسن 10% بھی نہیں ہے، باقی سب کیریئرز ہیں اس کے، اس کو بنانے کے لیے ڈالے گئے ہیں۔ آپ کے 70,000 gram باڈی کے اندر 10 mg کی کوئی چیز ڈس بیلنس ہوئی ہے، انسان مرنے لگتا ہے، اتنا عجیب اس کے اندر سسٹم ڈیولپ ہوا ہوا ہے۔ اب ذرا سوچو 70,000 gram اور 10 mg، 50 mg، اس کے ہونے نہ ہونے سے کبھی بندہ مر جاتا ہے، کبھی بندہ بچ جاتا ہے۔ کیسا بیلنس ہے یہ؟ یا آپ نے اپنے جسم کو دیکھ لیا؟ اب میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا، سوسائٹی کا بیلنس اس سے بھی زیادہ ڈیلیکیٹڈ ہے. آپ اپنی باڈی کے اندر 10 ملی گرام 50 ملی گرام ایک چیز ادھر سے ادھر کرتے ہیں، زندگی موت بن جاتی ہے. سوسائٹی کیسی ہے؟ وہ بھی ایسی ہے. ایک چیز ادھر سے ادھر کریں، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. اب وہ ادھر سے ادھر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عدل سے نکال کر ظلم ڈال دیا، عدل سے نکال کے ظلم ڈال دیا. میں نے آپ کی خدمت میں عدل اور ظلم کی مثالیں دی تھیں، اور یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام عادل ہیں اور امام عادل نے آنا ہے اور میں نے ان کا ساتھ دینا ہے، میرے ظالم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. پھر ابھی ممکن ہے کسی نے کوئی یہ کہے کہ بھائی جب امام آئیں گے تو ساری دنیا ظلم کر رہی ہوگی. ساری دنیا ظلم کر رہی ہوگی، آوان و انصار ظالم نہیں ہوں گے، آوان و انصار عادل ہوں گے. ورنہ اس امام کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں جو ساری دنیا کے ظلم سے لڑ رہا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا دیکھیے میرا اور آپ کا دعویٰ کتنا بڑا ہے. میں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کائنات میں ایسا عادل آج تک نہیں آیا تھا. ایسے ایک عادل کو لانے کے لیے خدا ایک ایسے امام کو لا رہا ہے جن کا وجود مقدس اتنا عظیم الشان، اتنا عظیم الشان. عزیزان محترم، دس بستہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مولا پانچویں امام سے درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. یہ اتنی عجیب روایت ہے، اگر میں اور آپ اس کے اوپر توجہ دیں. مولا پانچویں امام ارشاد فرما رہے ہیں، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں ان امام کو درک کرتا. مولا پانچویں سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے فرزند میں سے آئیں گے بارہویں، فرما رہے ہیں اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں پوری زندگی ان کی خدمت کرتا. اللہ اکبر، مولا پانچویں امام کی روایت ہے، اگر میں اس دور میں ہوتا میں پوری زندگی لخدمتہ ایام حیاتی، میں پوری زندگی ان کی خدمت کرتا. یہ مقام. اب آپ خدا سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ خدایا میں ایک ظالمانہ دنیا کے اندر رہ رہا ہوں اور ایک عادل امام کا انتظار ہو رہا ہے جس کی خدمت کے لیے مولا پانچویں امام آرزو کر رہے ہیں، میں اس امام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کو کتنا عادل ہونا چاہیے، کتنا عادل ہونا چاہیے آپ کو، اور کتنا عادل ہونا چاہیے مجھے. یہ چیلنج ہے. یہ جو اتنی روایتیں ہیں ہمارے پاس کہ خدا ہمیں ان کی امان و انصار میں قرار دے دے، اگر یہ بات چھوٹی موٹی تھی تو اتنی دعائیں کیوں مانگ رہے ہیں سب؟ اگر یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہوتا تو 1100-1200 سال انتظار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. یہ میں اور آپ اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک صبح اٹھیں گے دعائے عہد پڑھ رہے ہیں، معاملہ ختم ہو گیا، دعائے سلامتی پڑھ لی معاملہ ختم ہو گیا، اگر یہ معاملہ اس طرح ختم ہوتا نا تو تشیع میں کبھی بھی دعائے عہد ختم نہیں ہوئی تھی، پہلے سے پڑھ رہے ہیں. تشیع میں کبھی دعائے ہم لوگ پیچھے رہ گئے، ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. مجھے یقین ہے تقریباً آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہوگا، ہمارے ساتھ تو ایسے ہی ہوا ہے. ہم جب کالج میں آئے اور دیندار ہونا شروع ہوئے تب ہمیں پتہ چلا کہ بھائی ایک دعائے سلامتی بھی ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. جب مثلاً کراچی میں پاکستان میں ISO نئی بنی تو انہوں نے چھانٹ چھوٹ کے کہیں سے نکال کے لائے کہ بھائی ایک دعائے استغاثہ بھی ہے ہمارے پاس، الہی عظم البلا. پہلی دفعہ وہ بچے لے کر آئے. میں 84 میں طالب علم بنا، مدرسے پہنچا، جمعے شب جمعہ پہنچا تھا، اگلے دن جمعے کی نماز ہوئی، اس کے بعد بیٹھا سب ایک دعا پڑھ رہے ہیں، امام کو پکار رہے ہیں، رو رہے ہیں. 84 اور میں ایک شیعہ محلے میں رہتا تھا، 84 میں پہنچا وہاں پہ، دیکھا مدرسے میں سب ایک دعا پڑھ رہے ہیں. میں کہا بھائی یہ دعا کون سی ہے؟ زندگی میں پہلی دفعہ دعائے ندبہ دیکھی تھی. ہمیں شیعہ محلے میں رہتا تھا، ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے تھے، یہ تو خدا کا شکر ہوا کہ دینداری کی ایک دوڑ شروع ہوئی انقلاب کے بعد، اور اس میں پھر الحمدللہ مراجع سے رابطے اور زیادہ مضبوط ہو گئے، اور اس کے بعد دین آہستہ آہستہ ہمیں ملنا شروع ہوا، تو آج ہمارا بچہ بچہ دعائے سلامتی جانتا ہے، ندبہ، دعائے کمیل اور یہ سب چیزیں، احادیث شریفہ، حدیث سکسہ وغیرہ، پہلے یہ سب ہمارے پاس کم تھا۔ اچھا، ہم نے ادھر پہچان لیا نا تو ہم ایک اسٹیج پر آ گئے، وہ کیا اسٹیج؟ اب ہمارا اہل بیت کا ماننے والا ہم سے کہتا ہے، مولانا دعا سلامتی میں ہر روز پڑھتا ہوں، دعا عہد میں ہر روز پڑھ رہا ہوں، روزے میں نے رکھے ہوئے ہیں، نمازیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، حج پہ بھی جا چکا ہوں، زیارت بھی کر لی ہے۔ وہ اللہ ہے، کسی نے مجھ سے کہا کہ نہیں مولانا دین میں کچھ بچا ہے ابھی؟ میں دل میں سوچا اس کا مطلب ہے اس کو ابھی اے بی سی بھی نہیں آتی ہے، یہ سمجھ رہے دین یہی ہے بس۔ دین شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دین شروع ہوتا ہے الاسلام ہوا تسلیم، تسلیم صحیح ہے، تو کہاں سے شروع ہوا دین؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگلا اسٹیپ لے کر آنا چاہ رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پریکٹیکل صاحب، میں طالب علم ہوں، مجلس پڑھتا ہوں، میرے ذہن میں یہ کہیں آ جائے کہ یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، میں ان سے تھوڑا سا بہتر ہوں، جیسے یہ آئیڈیا آئے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں پٹری سے اتر گیا، آف ٹریک، اب میں بندگی میں نہیں ہوں۔ اسلام بندہ بناتا ہے خدا کا، نہ انسانوں کا مولا اور انسانوں کا آقا، یہ انسان اسلام نہیں بنانا چاہتا، انسان ہم سب کو بندہ بنانا چاہتا ہے۔ جیسے ہی بندگی کے علاوہ کوئی آئیڈیا میرے دماغ میں آیا کسی بھی بیس پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ آف ٹریک ہوں۔ خدا متعال اس کو کیا فرماتا ہے؟ اس کو فرمایا استکبار، تکبر۔ اس کے لیے جو لغت استعمال ہوئی ہے، وکیبلری، وہ بہت اچھی ہے، اردو کے اندر استعمال ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مغرور، ایروگنٹ۔ ایروگنٹ کے لیے اردو میں لفظ جو استعمال ہوا ہے بہت خوبصورت استعمال ہوا ہے۔ بعض اوقات میں اردو کی وکیبلری کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتا، جو عربی سے سوئچ ہو کر آتی ہے تو میننگ چینج کر دیتی ہے، لیکن یہ بہت خوبصورت ہے۔ ہمارے اردو زبان میں ایروگنٹ کو کہتے ہیں مغرور۔ اچھا، عربی میں مغرور کسے کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں مغرور وہ آدمی ہے جس کو دھوکہ ہوا ہے۔ اردو میں ایروگنٹ بندے کو کہتے ہیں مغرور، اور عربی میں ہم مغرور کسے کہتے ہیں؟ عربی میں مغرور کہتے ہیں جس کو دھوکہ ہوا ہے۔ تو ایروگنٹ بندے کو مغرور کیوں کہتے ہیں اردو میں؟ اس بدبخت کو دھوکہ ہوا ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے، اس بے وقوف کو دھوکہ ہوا ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے، اور اصل میں کیا ہے؟ اتنا بھی نہیں ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ایک جملہ عرض کروں، میں اردو محاورے بہت پسند کرتا ہوں، اردو میں ایک محاورہ ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ برا نہیں مانیے گا، اردو میں ایک محاورہ کہتے ہیں چھ پدی کا شوربہ۔ پدی کسے کہتے ہیں؟ چڑیا کے بچے کو کہتے ہیں۔ اب آپ سوچو، کسی نے شوربہ بنانا ہے سالن، ٹھیک ہے، مرغی نہیں ہے اس کے پاس، بطخ نہیں ہے اس کے پاس، کچھ نہیں ہے ڈالنے کے لیے، چڑیا بھی نہیں ہے، کیا ڈالا ہے اس نے گوشت کے لیے؟ چڑیا کا بچہ، پدی کا شوربہ بنا رہا ہے۔ یہ جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، یہ پدی کا شوربہ ہے۔ یہ خدا کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ خدا نے جب اپنے کسی دشمن کو انٹروڈیوس کروایا ہے تو کہا یہ بدبخت یہ کر رہا ہے، استکبرا۔ کہاں سے بات شروع ہوتی ہے؟ شیطان سے۔ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اسے جس کو میں نے بنایا تھا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تم نے استکبار کیا؟ یہ آج جو آئے کریمہ پڑھ رہے تھے ہمارے مولا صاحب عشاء کی نماز کے بعد، اس میں تھا یہ استکبرت، یا اس میں تھا یا تو اس سے پہلے سے تھا، ام کنت من العالین، تو نے استکبار کیا؟ اتنا برا لگتا ہے خدا کو یہ چیز استکبار، کیا مطلب؟ کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اچھا کس بیس پہ بڑا سمجھے؟ کسی بھی بیس پہ بڑا سمجھے، کسی بھی بیس پہ بڑا سمجھے، یعنی وہ بیس علم ہو، تقویٰ ہو، اور نہیں معلوم دولت ہو تو اور بری، شہرت ہو، طاقت ہو، کسی بھی بیس پر کوئی انسان یہ سمجھے میں ان سے بہتر ہوں، ختم، یہ خدا کی ٹریک سے آف ٹریک ہو گیا، خدا پسند نہیں کرتا. اور یہ خطرہ کس کو لگتا ہے؟ اس کو لگتا ہے جس کے پاس کوئی پریویلیج ہوتی ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس یہ خطرہ کم ہے، لیکن خطرہ وہاں پر بھی ہے. میں آج تھوڑا سا آپ کا اس معاملے کے اوپر وقت لیتا ہوں، ایک دو چیزیں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. موضوع سے کنیکشن کیا ہے؟ موضوع سے کنیکشن یہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، خدا نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا. اور یہ کس آدمی کو زیادہ لاحق ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے، کیا ہے؟ چاہے تقویٰ ہو، اس کو یہ بیماری لاحق ہوگی. کیوں لاحق ہوتی ہے؟ وہ دیکھتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، دوسرے لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، دوسرے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، میں عبادتیں کرتا ہوں، دوسرے لوگ وہ عبادتیں نہیں کرتے، میں یہ ہوں، دوسرے لوگ یہ نہیں ہیں. جیسے ہی کوئی ان بیسس کے اوپر تکبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کس کی پکچر اپنے اندر بنا رہا ہے؟ کس کی شکل پکڑ رہا ہے؟ یہ شیطان کی. اب یہ کسی جانور کی شکل نہیں پکڑ رہا ہے. وہ کل والی واقعے میں نے آپ کو جو عرض کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ انسان جانور بن رہے تھے، اب یہ جانور نہیں بنے گا، اب یہ شیطان بنے گا. کیوں؟ اسٹارٹ وہاں سے تھا، قرآن کریم میں ہے، یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، قرآن کریم میں لکھا ہے، اے شیطان کیا تو نے تکبر کیا؟ تو اس نے کہا کہ خلقتہو من نار، خلقتنی من نار و خلقتہو من تین، اے خدایا تو نے اس کو مٹی سے بنایا تھا، مجھے آگ سے بنایا تھا. صحیح ہے، بات غلط کہہ رہا ہے کیا؟ یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن کسی بھی صحیح بات پر بھی تکبر الاؤڈ ہے کیا؟ نہیں. بات صحیح ہو یا غلط ہو، تکبر الاؤ نہیں ہے. کیوں الاؤ نہیں ہے؟ یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ وہ کس مٹی سے بنا ہے اور میں آگے؟ یہ بتاؤ تم خود اللہ کی مخلوق ہو یا نہیں ہو؟ یہ تمہیں کس نے الاؤ کیا کہ تم اس کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرو؟ کس نے الاؤ کیا تمہیں؟ کیا حیثیت ہے تمہاری خدا کے سامنے؟ تو اب مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ مولانا کیا میں جھوٹ بولوں کہ مثلا وہ قم نہیں گیا، میں تو قم گیا ہوں. چلو بات صحیح ہے، وہ قم نہیں گیا، تم قم گئے ہو، یہ بتاؤ تم خدا کے سامنے کیا ہو؟ ذلت محض، فخر محض، کیا حقیر و ذلیل کے علاوہ کچھ اور ہے انسان؟ تو اس حقیر و ذلیل کو کس نے اجازت دی کہ کسی دوسرے کو اپنے سے ذلیل سمجھے؟ خدا نے مثال کو پسند نہیں ہے، فرماتا ہے شیطان ہے. پھر آئیڈیا شیطان کا ہے، جو یہ کام کرے شیطانی کام کر رہا ہے. اب اس کی بیس تو میں نے عرض کیا، اگر حقیقت پر مبنی ہو تب بھی استکبار ہے، قرآن کریم نے ہمیں یہ سکھایا. اب اگر کوئی دنیا کی فضول ترین چیز کی بیس پر کہے چونکہ میرے پاس پیسہ ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، چونکہ میری ریس وہ ہے اس کی ریس کچھ اور ہے، چونکہ میرا کلر یہ ہے اس کا کلر یہ ہے، یہ تو بالکل ہی جہنم ہے. وہ بھی جہنم ہے اگر میں علم کی بیس پہ کروں، وہ بھی شیطان ہے. شیطان کا مقام جہنم کی سوا کچھ اور ہے؟ جو دنیا میں یہ کرتا ہے نا وہ جیتی جاگتی جہنم میں چل رہا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. جو دنیا میں استکبار کر رہا ہوتا ہے یہ اس کی جہنم ابھی شروع ہو چکی ہوتی ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. وہ جو آئے کریمہ میں تھا کہ اس کی جہنم, اس کا بچھونا بھی جہنم ہے, اوڑھنا بھی جہنم ہے, آئے کریمہ میں. تو عزیزان محترم, تکبر کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ تکبر کی بنیاد کوئی بھی صحیح چیز ہو سکتی ہے اور کوئی بھی پاگل پنا اسٹوپڈ چیز بھی ہو سکتی ہے, دنیا بھی ہو سکتی ہے اور اور کوئی مثال کے طور پر عبادت کو بنائے, تقویٰ کو بنائے, یہ سب تکبر ہے. اور تکبر کا کی پکچر کیا ہے, تکبر کی ریالٹی کیا ہے؟ تکبر کی ریالٹی بینگ شیطان. اور دنیا میں اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ فرعون. جو تکبر دکھائے گا وہ کس کے ساتھ مشہور ہوگا؟ فرعون کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ. سمپل. تو آپ امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں, آپ کو عادل ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے کس چیز کو ختم کریں اپنے اندر؟ تکبر. سب سے پہلے اس کو ختم کرو. اور یہاں جو معذرت چاہتا ہوں, جو افریقہ میں رہ رہے سب سے پہلے تو اسی تکبر میں پھنسا ہوا ہے کہ گورا مجھ سے آگے ہے, کالا مجھ سے نیچے ہے. اس تکبر کو کیسے نکالے؟ فلانی غریب ہے, میں پیسے والا ہوں, اس کو دیکھو مجھے دیکھو, اس کو کہاں سے نکالیں؟ اب مجھ سے کوئی یہ پوچھے, مولانا آپ شبیہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہو, یہ بتاؤ اگر کوئی تکبر میں ہو اس کا کوئی اسپریچول چانس ہے کہ بچے گا؟ یہ میں یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں, برا لگے اچھا لگے نہیں بچے گا. سب سے پہلے تکبر نکالنا پڑے گا, سب سے پہلے تکبر نکالنا پڑے گا, ورنہ چانس نہیں ہے, اسپریچول ڈیولپمنٹ پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں؟ دیکھو بھائی میرے, کوئی شیطان کی قمیض پہن کے متقی نہیں بن سکے گا. شیطان کی قمیض پہن کے کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. اور ہمارے پاس ایک اتنی عجیب روایت ہے, آپ نے بہت ساری روایتیں سنی ہیں, یہ روایت بھی سنی ہوگی لیکن میں ریکال کرا رہا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فرمایا خدا متعال نے ایک حدیث قدسی کے اندر, حدیث قدسی کیا ہے؟ کچھ پیغام خدا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے انبیاء تک بھیجتا تھا, کچھ کو خدا متعال براہ راست نبی کو خطاب فرماتا تھا. وہ کتاب کا حصہ نہیں بنتے تھے لیکن وہ اللہ کا خاص پیغام ہوتا تھا جو اپنے انبیاء کو بھیجتا تھا. تو ایک حدیث قدسی میں خدا متعال نے ارشاد فرمایا, ظاہر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی, اس میں ارشاد فرمایا کہ کبریائی میری ردا ہے. ردا چادر, آپ ابا کو بھی کہہ سکتے ہیں ردا, کورنگ. فرمایا کبریائی میری ردا ہے, اگر کسی نے اوڑھی تو اسے ذلیل کر دوں گا. اگر کسی نے کبریائی پہ ہاتھ ڈالا اسے ذلیل کر دوں گا. صحیح ہے, خدا جب کسی کو ذلیل کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ عجیب بات ہے, بعض اوقات خدا کسی کو ذلیل کرتا ہے تو اسے دنیا میں دولت دے دیتا ہے, شہرت دے دیتا ہے, دنیا میں طاقت دے دیتا ہے. کیوں؟ یہ خدا کا سزا دینے کا طریقہ ہے. آپ کہیں گے مولانا انبیاء کے پاس بھی تو دولت تھی طاقت تھی. یہ میں نے نہیں کہا کہ خدا مومن کو نہیں دیتا ہے. اگر کوئی خدا کی مخالفت میں بہت زیادہ اتر آئے تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ان مطالف فرماتا ہے, فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اگر کوئی میرے خلاف جاتا ہے میں پہلے اسے وارن کرتا ہوں, مان جائے تو اچھا ہے, لعلہم یتضرعون, شاید واپس آئے گڑ گڑائے میرے سامنے, اچھا ہے اگر واپس آ گیا. نہیں واپس آتا تو کیا کرے گا خدا؟ پہلے وارن کرے گا واپس آؤ, نہیں آتا پھر وارن کیا واپس آؤ, نہیں آتا. فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہر چیز کے دروازے اس کے اوپر کھول دیتا ہوں, جاؤ مگن ہو. اور جب وہ اچھی طرح مگن ہو جاتا ہے اپنی ایروگنس کے اندر, بڑی بڑی سیڑھیاں اوپر چلا جاتا ہے, علوف علوف برتری, وہ کہتا ہے میں اوپر ہوں, عرض کروں گا ابھی اس پہ. جب وہ اتنا اوپر آ جاتا ہے اپنے دماغ کے حساب سے, خداوند متعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ہم اس کے اوپر گرفت کرتے ہیں, اخذناہم بغتتن فاذا ہم مبلسون, اب ہم اس کے اوپر گرفت کرتے ہیں اور یہ دھوکے میں آ جاتا ہے. یہ کیا سمجھ رہا تھا؟ یہ سمجھ رہا تھا مجھے جو دولت ملی ہے, طاقت ملی ہے, یہ خدا مجھے نواز رہا ہے. انسان اتنا پاگل ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے بعض قوموں کے اوپر جب ہم عذاب بھیجتے ہیں, یہ عجیب ہے سنیے گا, بعض قوموں کے اوپر ہم عذاب بھیجتے ہیں تو آگ کا بادل ایک کلاؤڈ ہے, اس کلاؤڈ کے اندر فائر ہے, وہ کلاؤڈ ان کے سر پہ آتا ہے اور انبیاء کہتے ہیں دیکھو بدبختو یہ دیکھو عذاب الہی تمہارے سر پر آ گیا ہے, توبہ کر لو. وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا عارضن ممطرنا, آپ غلط کہہ رہے ہیں نبی, نعوذ باللہ تعالی. کہتے ہیں اے نبی آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ بادل آئے ہمیں بارش برسانے کے لیے, اس میں آگ نظر آ رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایروگنٹ آدمی بلائنڈ بھی ہوتا ہے, اندھا بھی ہوتا ہے, اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی ہے. کلاؤڈ کے اندر فائر نظر آ رہی ہے اور یہ بیوقوف کہتا ہے کہ عارضن ممطرنا, یہ تو بادل آیا ہمیں بارش برسانے کے لیے, آپ کیسے کہہ رہے ہو اس کے اندر آگ ہے؟ آخر وقت تک اس کو نظر نہیں آتا. یہ ایروگنٹ آدمی اتنا پاگل ہوتا ہے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, انبیاء سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان سے کہتا ہے, مثلا حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح یہ ختم کرو, اب ان میں سے کسی نے کچھ نہیں سمجھنا ہے, اب تم اپنا کام کرو, فصنع الفلک بعیوننا ووحینا, اب ہم تم سے کہہ رہے ہیں اب تم کشتی بناؤ, ان لوگوں کو چھوڑ دو سب, ختم کرو. میں تو عزیزان محترم, آپ امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں, میں امام کی نصرت کرنا چاہتا ہوں, دعائے سلامتی پڑھتے ہیں, دعائے عہد پڑھتے ہیں, زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں, بچوں کو امام کی نصرت یاد دلا رہے ہیں, بالکل صحیح کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز جو خود سیکھنی ہے, بچوں کو یاد دلانی ہے, وہ کیا ہے؟ تکبر سے دوری, تکبر سے دوری. اب یہاں پہ ایک لاجک ہے, دو جملوں میں وہ لاجک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قرآن کریم کے مارکوں میں سے ایک مارکہ یہ ہے, خدا متعال ہمارے سامنے صرف ورڈس نہیں بولتا ہے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, نہیں, ہمیں یہ بتاتا ہے لاجک کیا ہوگی. جو مومن ہوگا اس کی لاجک کیا ہوگی, اور جو نعوذ باللہ تعالی خدا کا دشمن ہوگا اس کی لاجک کیا ہوگی. اور یہ بڑا خوبصورت ایک کمپیریزن ہے یہاں پر, اور میں اس کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایروگنس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمبلنس. کس کے سامنے ہمبلنس دکھاؤں؟ جو پہلے سے مشہور ہے اس کے سامنے. اگر کوئی آدمی پہلے سے مشہور ہے میں اس کے سامنے ہمبلنس دکھاؤں تو میں نے ہیومینٹی کی خاطر ہمبلنس نہیں دکھائی, فیم کی خاطر دکھائی ہے, وہ فائدہ نہیں ہے. ہمبلنس چاہتا ہے خدا نے متعلق. نبی خدا سوسائٹی کے جو ویکیسٹ لوگ تھے ان کے سامنے ہمبلنس دکھاتے تھے. کین یو امیجن, جو چھوٹے ترین افراد تھے نبی خدا ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, ساتھ کبھی ڈفرینس نہیں ہونے دیا. ہم لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں جا کر نبی کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. وہ لاجک مجھے عرض کرنی تھی. قرآن کریم نے بعض جگہوں کے اوپر لاجکس دی ہیں کہ دیکھو لاجک سرچ کرو تمہاری کون سی ہے. تو خدا کی منطق کیا ہے؟ خدا کی منطق ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلنا, قد افلح من تزکا. کیا مطلب ہوا افلاحہ؟ ایبسلوٹ سکسیس افلاحہ. آپ کے ذہن میں ہے سورہ شمس کی وہ آیہ کریمہ قد افلاحہ من زکاہا وقد خواب من دساہا, وہاں پر بھی قد افلاحہ آیا ہے نا. افلحا من زکاہا، وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا۔ سورہ اعلیٰ، قد افلحا من تزکا، وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا، صحیح ہے، پک کر لیجئے گا، قد افلحا من تزکا۔ فرعون جادوگروں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اس سے لڑو، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے بعد اناؤنس کرتا ہے قد افلحا من استعلا، جو اوپر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ لاجک میں ڈفرینس کیا ہے؟ خدا نے بھی کہا قد افلحا من، اس نے بھی کہا قد افلحا من، وہ کامیاب ہوا، وہ بھی لاجک دے رہا ہے، یہ بھی لاجک دے رہا ہے۔ فرعون کی لاجک کیا ہے؟ جو اوپر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو چڑھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو جیت گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یزید کیا سمجھ رہا ہے؟ میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ فرعون کیا سمجھ رہا ہے؟ میری طاقت زیادہ ہے، میں کامیاب ہو گیا، میرا سونا زیادہ ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ آج جو دنیا کے بڑے بڑے مستکبرین ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کمپنیز ہماری زیادہ ہیں، ہم کامیاب ہو گئے، اسلحہ ہمارا زیادہ ہے، ہم کامیاب ہو گئے۔ خدا نے کامیابی کی لاجک کیا دی ہے؟ فرمایا قد افلحا من زکاہا، قد افلحا من تزکا، وہ کامیاب ہوا ہے جس نے تزکیہ کیا ہے۔ باقی کیا ہے؟ باقی سب فرعون ہیں، باقی سب فرعون ہیں۔ اے خدایا، میرا بینک بیلنس 1 بلین ہے، میں یہ 1 بلین تیرے دین پہ لگاؤں گا، تزکیہ نہیں کروں گا، کامیاب ہو جاؤں گا؟ تم اور تمہاری دولت دونوں جہنم میں اگر تزکیہ نہیں کیا۔ اتنا پلین ہے تو کیوں؟ اسٹینڈرڈ ہے قد افلحا من تزکا، ایکسکلوسیولی بس وہ کامیاب ہوا ہے جس نے تزکیہ کیا ہے۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ جو بری چیزیں اس نے اپنے اندر سے نکال دیں، اور سب سے بری چیز کیا تھی؟ تکبر، ایروگنس، وچ واز دی اسٹارٹنگ پوائنٹ، شیطان وہیں سے شروع کر رہا تھا۔ تزکیہ بغیر ایروگنس ختم کی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، پوسیبل نہیں ہے۔ اب اپنے ٹاپک پہ آ جائیے، امام کے لشکر میں کون جائے گا، جس نے تزکیہ کیا یا بغیر تزکیہ کیا؟ قد افلحا من تزکا، اس کے بغیر جا ہی نہیں سکتا۔ جب وہ امام کے لشکر میں جائے گا تو ایروگنٹ ہونا پاسبل ہے اس کا؟ یہ فلٹر کراس کیسے کرے گا؟ یہ اس فلٹر کو ایروگنٹ آدمی کراس ہی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کی اور میری ڈیوٹی کیا بنی پھر؟ یہ چیک کرو یہ ہم میں ہے یا نہیں ہے۔ اور میں عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں سوچا تھا یہ روایت عرض کروں گا، اللہ نے چاہا تو شاید کبھی عرض بھی کر دوں، یہ روایت مولا 8ویں امام سے درود بھیجے گا، محمد و آل محمد پر۔ امام نے فرمایا کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے اس کی 10 نشانیاں ہوتی ہیں، 10 صفتیں اگر کسی کے اندر ہوں تو اس کی عقل کامل ہے۔ آپ نے دیکھا قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے یا عقلون ہم لا یا عقلون، یہ عقل نہیں ہے ان کے اندر، یہ تعقل نہیں کرتے۔ تحسبہم جميعا وقلوبہم شتا ذلک بانہم قوم لا یعقلون، تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر عقل نہیں ہے۔ تو یہ جو عقل ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ مولا نے فرمایا 10 صفتیں ہوں انسان کے اندر، اس کی عقل اچھی ہوتی ہے، کامل ہوتی ہے۔ اگر یہ صفتیں نہیں ہوئیں اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل ناقص ہے، عقل ناقص ہے۔ ان صفتوں میں ایک صفت جو آخری ہے وہ یہ ہے، فرمایا جب کسی کو دیکھے یہ کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی عقل ناقص ہے۔ جتنی ناقص ہے وہ کیا ہے یہ، معذرت چاہتا ہوں میں اردو کا یہ لفظ بہت ڈالتا ہوں، یہ جتنی اس کی عقل ناقص ہے اتنا ہی احمق ہے، اس کے اندر حماقت ہے۔ اچھا اگر یہ نہیں کہتا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے یہ مجھ سے بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں. جیسے ہی کوئی یہ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ احمق ہے, اس کی عقل خراب ہے. اگر عقل کام کر رہی ہوتی تو یہ نہیں کرتا. یہ میں نے کہاں سے نکالا؟ اس روایت سے. 10 کوالٹیز ہیں, دیکھیے گا ہم میں کس میں 10 ہوں گی. یہ 10ویں ہیں. یہ جو ہمارے فیصلے بعض اوقات غلط ہوتے ہیں یہ اس وجہ سے غلط ہوتے ہیں, عقل صحیح کام نہیں کر رہی. اور عقل کیوں صحیح کام نہیں کر رہی؟ وہ 10 کوالٹیز میں سے. آپ کہیں گے بزنس تو ہم کر رہے ہیں, اگر دولت طاقت عقل ہوتی تو فرعون سب سے زیادہ عقل مند تھا. پھر تو فرعون بہت عقل مند تھا. اور خدا کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا اس کے پاس بالکل عقل نہیں ہے, اس کے پاس عقل نہیں ہے. یہ جس قوم کے لیے خدا نے کہا ہے نا کہ تحسبہم جميعا وقلوبہم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون, یہ وہ قوم ہے جس کو آپ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند دیکھ رہے ہیں, یہ اس کے لیے کہا ہے. اور آپ کے پاس واٹس ایپ میسیجز آتے رہتے ہیں کہ اس قوم کے پاس سب سے زیادہ نوبل انعام ہے, یہ اس قوم کے لیے کہا ہے اللہ نے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے. کیونکہ خدا کہہ رہا ہے تمہارا کرائیٹیریا صحیح نہیں ہے, میرا عقل کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے. اچھا بس آخری جملہ عرض کروں, ایک آدمی ایروگینٹ ہوا نعوذ باللہ تعالی, اس کی عقل صحیح نہیں ہے, دنیا میں بڑا پیسے والا ہے, دنیا میں بڑی شہرت ہے, بڑی طاقت ہے. اچھا جیسے ہی مرے گا اب دنیا, اب جو زندگی شروع ہوگی وہ کون سی زندگی ہے؟ اب وہ جو فیک لائف تھی وہ ختم ہو گئی, اب ریالٹی شروع ہو گئی. اور خدا نے کہا تھا اس کے پاس عقل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کس حالت میں محشور ہوگا؟ یہ دیوانہ, یہ دیوانہ محشور ہونے والا ہے. جتنا ایروگنس ہوگا اتنا ہی برزخ کی زندگی میں دیوانہ ہوگا. تو عزیزان محترم, ابھی ہم آئے تھے امام کی نصرت کا دعویٰ کرنے کے لیے, آگے پتہ چلا کہ بھائی مرنے کی سوچ لو, کیونکہ مرنے کے بعد جس دنیا میں جانے والے ہو وہ لاکھوں سال ہے. اب تم خود طے کر لو کہ تم نے عقل کے ساتھ جانا ہے یا بے عقلی کے ساتھ جانا ہے. اور وہ جو شکل ہے وہ کس کی ہے؟ عقل تو گئی, نعوذ باللہ پاگل پنے میں اٹھے گا, اور شکل کس کی ہوگی؟ قرآن کریم نے فرمایا یورف المجرمون بسیماہم, مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا. بھائی کیسے چہروں سے پہچان لیا جائے گا؟ جب شکل شیطان کی ہوگی تو پہچانا نہیں جائے گا کہ یہ کیا ہے. یہ اگر شکل لومڑی کی ہے, اگر شکل بچھو کی ہے تو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کیا تھا دنیا میں. یورف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواسی والاقدام, یہ ہونے والا ہے, قرآن نے لکھا ہے. قرآن شاعری نہیں کرتا ہے, قرآن حقیقت ہے. قرآن مبالغہ نہیں فرماتا, قرآن حقیقت ہے. تو عزیزان محترم, میں نے جرأت کر کے کھل کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تاکہ ہم لوگ کسی دھوکے میں باقی نہ رہیں. آپ کہیں مولانا پھر وہ جو آپ نے کہا کہ وہ دعائیں بھی پڑھ رہا ہے تو ان دعاؤں کا اثر کیا ہوگا؟ اگر ایک آدمی مغرور ہے اور وہ مثال کے طور پر استکبار کر رہا ہے, علوف اس کی لاجک ہے کہ میں اوپر آ جاؤں اوپر آ جاؤں, یہ جو بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں ہر ایک کی دماغ میں یہ آتا ہے میرا بزنس سب سے اوپر آ جائے, یہ فرعونیت ہے. خدمت میں اوپر آؤ, فاستبق الخیرات, خدا نے مطالعہ فرماتا ہے نیکیوں میں دوڑ لگاؤ. تم سے کس بیوقوف نے کہا کہ دولت میں دوڑ لگاؤ؟ اچھا آپ کہیں مولانا پھر ہمیں دولت نہیں کمانی ہے, کماؤ اس دولت سے, اچھے کام کرو, نہ کہ اپنے اوپر لگاتے پھرو. اور اس کو اسٹینڈرڈ مت بناؤ, جاتی چلی جائے کوئی بات نہیں. جن کے ہم لوگ جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں وہ ہمارے حساب میں کنگلے تھے. یہاں اس چھت کے نیچے کوئی بیٹھا ہے کہ جو کہے ہم حضرت سلمان فارسی کی جوتی سے اوپر ہیں؟ کوئی ہے یہاں پہ؟ جو بھی کہے گا وہ عقل کا پھیرا ہوگا. پھر حضرت سلمان فارسی کے پاؤں کے نیچے بھی نہیں بیٹھ پائیں گے ہم لوگ. کتنے مالدار تھے حضرت سلمان فارسی؟ چلو حضرت ابو ذر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر، ہاں صاحب، عزیزان محترم، بھائیوں میرے اور جو بہنیں وہاں پہ سن رہی ہیں، میں سخت باتیں کر گیا ہوں، مجھے میں آپ کی محبت میں سخت باتیں کر گیا ہوں، تاکہ کل آپ یہ نہ کہو کہ ہم نے مولوی کو بلایا تھا اللہ کے سامنے، اس مولوی نے ہمیں دین نہیں بتایا، میں آپ کو کھل کھل کے بتا دیا، تاکہ آپ اور میں کسی دھوکے میں نہ رہیں۔ دیکھو، امام نے آنا ہے، نہ ہم نصرت کریں، نعوذ باللہ تعالی، رکے گا نہیں معاملہ۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، تم لوگ جاتے ہو چلے جاؤ، تمہاری جگہ خدا کوئی اور قوم لے آئے گا۔ یہ قرآن کریم نے دھمکی دی ہے، ہمیں جاتے ہو جاؤ، اب بولو میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، خدا کے نظام میں کوئی کمی ہے؟ خدا کے خزانے میں کمی ہے؟ خدا ہمیں ایک موقع دینا چاہتا ہے، تم میری حجت کی نصرت کرو، لیکن حجت کرنی ہے ایسے کرو، ایسے چاہیے۔ تو عزیزان محترم، آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گیا، کل میں انشاءاللہ اس کی کانسیکوینسز عرض کروں گا۔ اگر ایک سوسائٹی میں عدل ہوتا ہے، ایک فیملی کے اندر عدل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فیملی میں عدل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، نشانیاں کیا ہیں، کیسے صحیح کرنا ہے، تھوڑا بہت عرض کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے، اندر سے ایروگنس نکالو، سب ہم سے بہتر ہیں، ختم۔ ہمیں کوئی ایشورنس نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، کوئی ایشورنس نہیں ہے، بلا وجہ کی بات ہے، اللہ کے بندے ہیں سب، ہم بھی خدا کے بندے ہیں اور ہم خدا کے حقیر بندے ہیں، اس میں کون سا ڈاؤٹ ہے، اس میں کون سا شک ہے؟ میں جو آپ کو بول رہا ہوں تو میرا دل بیٹھ رہا ہے اندر سے، حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ خدا کے بہت حقیر بندے ہیں۔ خدا نے ہمیں موقع دیے، میں ہماری غلطیوں میں، بہت ساری غلطیوں پہ سزا نہیں دی ہمیں، خدا کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت سے نوازا۔ ارحم من رأس ماله الرجاء، خدایا اس پہ رحم کر جس کا سب سے بڑا سرمایہ صرف امید ہے کہ تو بخش دے گا، یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہماری عبادتیں ہمیں معلوم ہیں، ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ ہمارا سرمایہ اے اللہ، تیرے نبی کے چاہنے والے ہیں، تیرے نبی کے نواسے کو اپنے دل سے لگایا ہے، ان کے غم کو زندہ رکھا ہے، ان کی یاد میں بیٹھے ہیں، خدایا سید الشہداء کے غم میں سے کون سا حصہ عرض کروں؟ اللہ اکبر، کربلا غم کے سوا کچھ اور ہے؟ کربلا غم ہی غم ہے، کون سا غم ایسا ہو کہ میں بس دو جملے عرض کروں آپ کی خدمت میں اور آپ کا دل خود بخود رونا شروع کرے، آپ میرے جملوں کا انتظار بھی نہ کریں۔ تو یہ بڑا اچھا کرتے، یہ اندھیرا کر دیتے۔ اب میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، صرف چند جملے بولوں گا اور آپ خود سوچ لینا، صحیح ہے؟ اپنے تصور میں سوچو، ایک اندھیرے میں ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے تصور میں سوچو، اتنا ہمارا دل اہل بیت اتھا علیہ السلام کے مصائب کو سن سن کے نزدیک آ گیا ہے۔ بعض اوقات کچھ نہیں کرنا ہوتا، صرف چند جملے بولنے ہوتے ہیں، ایک بچی اپنے چچا سے پانی مانگ رہی ہے، خود بخود سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہاں کیا ہوا ہے، اور جو امام حسین کا چاہنے والا ہے اس کے لیے تو بس اتنا ہی کہہ دو پیاسا ہے کوئی، اس کا دل خود بخود باقی سوچنا شروع کر دیتا ہے، میرا مولا پیاسا ہے، میرے مولا کے بچے پیاسے ہیں۔ آئے تو کون سے مصائب عرض کروں آپ کی خدمت میں، واللہ ہے کہ آپ کے اور میرے دل کے اندر ایک فریاد آئے، چند جملے عرض کرنے، بس اس لمحے کو سوچنا جب مولا سید الشہداء ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آئے۔ پتہ نہیں، میں سوچا تھا شاید بعد میں یہ مصائب عرض کروں گا، لیکن میرے ذہن میں آیا چل میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ بات بڑی عجیب سی ہے، ہم جب بچوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں ماؤں کی گود یاد آتی ہے کہ ایک بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، بچہ بھی اپنی ماں کو پہچانتا ہے، پھر بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے تو بڑا عجیب ہوتا ہے۔ میں چند جملے عرض کروں ماں ذات کے ساتھ، جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے نا تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ کہ ماں بچے کے رونے سے سمجھ جاتی ہے یہ پیاس سے رو رہا ہے، بھوک سے رو رہا ہے، ابھی اس کو سونا ہے، کیا ہو رہا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے۔ تو بعض اوقات باپ نہیں سمجھ پاتا، وہ ماں کو دیتا ہے بچے کو، کہتا ہے ذرا دیکھو اس کو کیا ہو رہا ہے۔ صحیح ہے، اب ذرا سوچنا عصر عاشور ایک ماں ایک بچے کو لیے ہوئے ہے۔ یہ بچہ روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ اچھا اب یہ جو بچہ رو رہا ہے، بچہ تو بےچارہ 6 ماہ کا ہے، یہ اپنی زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں، لیکن اس کی ماں کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماں کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے میرا بچہ کیوں رو رہا ہے، لیکن ماں کچھ نہیں کر سکتی، ماں کچھ نہیں کر سکتی۔ بس ایک موقع آتا ہے جب سید الشہداء تشریف لاتے ہیں اور ماں کہتی ہے بچہ روئے جا رہا ہے، سید الشہداء کہتے ہیں بچہ مجھے دو۔ جو دیکھو میں اور آپ تو مرد ہیں نا، ہم لوگ مرد ہیں، ہم مرد ہونے کے ناطے بچے کو ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم اتنا تو نہیں چاہتے جتنی ماں چاہتی ہے۔ اور اس ماں کو پتا تھا کہ جو اس خیمے سے باہر گیا وہ واپس نہیں آیا ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ میرا بچہ مجھے دو، سید الشہداء نے جو مانگا تو مادر علی اصغر نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ مولا میرا بچہ ہے۔ جو میں آپ کے 2-3 منٹ اور لوں وقت، دیکھو کتنا عجیب معاملہ ہے، جب اللہ نے مادر موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ کو پانی پہ ڈال دو تو ماں گھبرائی کہ میرا بچہ چلا گیا تو واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، تو خدا نے مادر موسیٰ کو یقین دلایا کہ میں موسیٰ کو واپس لے کر آؤں گا۔ ماں پھر بھی گھبراتی رہی، اور ایک جگہ پہ جا کر دل اتنا گھبرایا کہ خدا نمتال فرماتا ہے وربطنا علی قلبہا، ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا۔ تو آئیز و میں صرف خدا سے پوچھا ہوں، خدا تو نے مادر علی اصغر کے دل کو کتنا مضبوط کیا یہ نہیں گھبرائی، بچہ یوں ہی دے دیا۔ جو بڑا عجیب معرکہ ہے یہ، میں ایک دو جملے اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، مولا سید الشہداء، مولا سید الشہداء، اللہ اکبر، کیا قلب صابر ہے، کیا قلب رعوف ہے، مولا کا قلب رعوف۔ عزیز و بس ایک جملہ اور، علی اکبر آئے اور کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا، مولا نے کچھ نہیں کہا دشمنوں سے کہ میرے بیٹے کو پانی پلانا، لیکن علی اصغر کا معاملہ ایسا تھا کہ سید الشہداء علی اصغر کو اٹھا کر لائے اور کہنے لگے کسی کو پانی نہیں دیا، اس کو تو پانی دے دو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قلم ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی، اولاد نبی کا، ہمیں اولاد نبی کی نصرت کی سعادت نصیب فرما اے پاک پروردگار، اس کے لیے جو بھی تیاری ہمیں کرنی ہے پاک پروردگار اس تیاری کی سعادت نصیب فرما، اے پاک پروردگار امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماجم حسین۔ غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا، بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا، بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا، بازار شام میں اسلام کو ملی ماں بیٹے کی پناہ، بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا، بازار شام میں بیمار دیکھتا تھا ماں کو برہنا سے، بیٹے کے دکھ نہ بھولی بی بی کو عمر بھئی، کیا ستم سہے بے جرم بے خطا، بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا، بازار شام میں سجاد پہ ستم کرتے تھے جب لائی، گر جاتی آلیاں بازار میں وہی، ایک دوسرے کا تھے یہ دونوں آسرا، بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ملکہ حیا، بازار شام میں کہتی تھی آلیا یہ دور کے علی، میں تیرے آشرے قبل سے تھی چلی، میں تیرا آسرا تو میرا حوصلہ، بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا، بازار شام میں بابا کا خطبہ پڑھنے جب عالیہ گئی، کہتے تھے کوفی شامی پھر آ گیا علی، سن لے جائے علی گھبرائے بے حیا، بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا، بازار شام میں دے اپنے غم مجھے مخدومہ آلیا، میں شام میں پڑھوں نوحہ سجاد کا، مہدی کی ہے دعا ماتم کرے تیرا، بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا،
نظر اسلام کو ملی ماں بیٹے کی پناہ بازار شام میں غیرت کا ایک خدا ایک ملکہ حیا بازار شام میں
سورۃ المبارکۃ الفاتحہ زیارت. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم یا حسن المجتبی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء سلطان بلحسن علی ابن موسی الرضا، کن شفیعنا و شفیع والدینا فی یوم الجزاء ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا حجت اللہ ابن الحسن یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قابۃ الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.